بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين، وأستغفر الله لي ولكم. در این خطبه اولین مطلب
تهران کی مرکزی نماز جمعہ آج رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ کی امامت میں ادا کی گئی. رہبر انقلاب اسلامی نے ماہ مبارک رمضان کے پہلے جمعے کے خطبے کے آغاز میں نمازیوں کو تقوی الہی اختیار کرنے کی سفارش کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان اور روزے کی فضیلت پر روشنی ڈالی. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے روزہ اور ماہ رمضان کو انسان کی خود سازی کا بہترین موقع قرار دیا. تہران کے خطیب جمعہ نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور ضیافت الہی سے استفادہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کے جہاں بہت سے اور بے شمار و بے پناہ فوائد ہیں، اور بندگان خدا جہاں ضیافت الہی سے استفادہ کرتے ہیں، وہیں قرآن مجید سے اپنی تعلیمات اور تربیت کو بھی اعلیٰ مدارج تک پہنچاتے ہیں، اور وہ تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں راتوں کو روزہ دار قرآن سے لو لگا کر اور خدا سے محو گفتگو ہو کر ایک خاص معنوی لذت حاصل کرتا ہے، اور اس کا جو معنوی لطف روزہ دار محسوس کرتا ہے وہ قابل بیان نہیں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ خدا سے راز و نیاز کرنا، خدا سے اپنے دل کی بات کہنا یعنی دعائیں پڑھنا، دعائے سحر اور دعائے ابو حمزہ شمالی اور روزے کے ایام کی تمام دعائیں خدا سے گفتگو کرنے کے معنی میں ہیں، یعنی ہم اپنے دل کی بات اپنے معبود اور خالق سے کہہ رہے ہیں، اور اس سے بھی بندگان خدا استفادہ کرتے ہیں. یعنی اس مہمانی میں مہمانی کے تمام مواقع سے بندگان خدا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان سب سے بالا تر استفادہ ترک گناہ ہے. بندگان خدا اس مہینے میں گناہ نہیں کرتے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل اور بافضیلت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے اجتناب. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ داری بھی ہے، تلاوت قرآن بھی، دعا و نیائش بھی ہے، اور ترک گناہ بھی، اور یہ مجموعہ اخلاق اور رفتار کے اعتبار سے اس چیز سے قریب کر دیتا ہے جو اسلامی تعلیمات کا مطالبہ ہے. انسان کا دل کینوں سے خالی ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جذبہ ایثار و فداکاری پیدا ہو جاتا ہے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر مادی معاملات کے تعلق سے اپنے خلاف اور دوسروں کے حق میں درگزر کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ضیافت الہی کی برکتوں کا ہی نتیجہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بعض افراد ان تمام برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بعض کچھ سے استفادہ کرتے ہیں اور کچھ سے محروم رہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اس مہینے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ضیافت الہی سے بھرپور استفادہ کریں، اور رحمت و مغفرت الہی تک دسترسی حاصل کریں. گناہوں سے استغفار، غلطیوں اور لغزشوں سے تو توبہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اور اپنے دلوں کو آلودگیوں اور زنگ سے پاک کرنا چاہیے, اور یہ چیز استغفار اور توبہ سے ہی ممکن ہے. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ بہترین دعا یا دعاؤں میں سر فہرست طلب مغفرت اور خدا کے حضور توبہ ہے. استغفار سب کے لیے ہے. پیغمبر اسلام بھی استغفار کرتے تھے, وہ عظیم ترین انسان بھی استغفار کرتے. عام انسان تو آشکارا گناہوں سے توبہ کرتا ہے, مگر بعض بندگان الہی جو گناہوں کے مرتکب ہی نہیں ہوتے وہ ترک اولا کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں, اور بعض تو ترک اولا بھی نہیں کرتے مگر استغفار کرتے ہیں, اور وہ پروردگار کی عظمت و جلالت اور بزرگی کے حضور خود کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے ہے. تہران کے خطیب جمع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ توبہ اور استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ ہم غفلتوں سے باہر آ جاتے ہیں, اور پھر خدا نے وعدہ بھی کیا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اور خدا سے صحیح معنوں میں توبہ کرتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ خدا توبہ کو قبول کرنے والا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان توبہ و استغفار معنویت کے حصول اور مادیت پر نورانیت کو غلبہ دینے کا بہترین موقع ہے. تہران کے خطیب جمعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں آنے والے ہفتہ دفاع مقدس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, یہ جنگ جو 1980 میں اسلامی جمہوری ایران پر صدام کی باسی حکومت نے مسلط کی تھی, گرچہ اس جنگ کو صدام روسیہ نے شروع کی مگر اس کے پیچھے ایک بڑا منصوبہ تھا جو عالمی استکبار نے تیار کیا تھا, جس کا مقصد اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کا خاتمہ کرنا تھا. مغربی تجزیہ نگاروں نے تجزیہ کیا تھا اور انہوں نے صحیح در کیا تھا کہ انقلاب صرف اس لیے نہیں آیا کہ صرف ایک پٹھو اور اعلی کار شاہی حکومت کو کھاڑ پھینکے, بلکہ یہ انقلاب الہام بخش ہوگا, عالم اسلام کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا, قوموں کو بیدار کر دے گا. مغربی تجزیہ نگاروں نے صحیح تجزیہ کیا تھا اور ایسا ہی ہوا. آج فلسطین بیدار ہو گیا, شمالی افریقہ کے ممالک غور و فکر کرنے پر مجبور ہو گئے, پوری دنیا اسلام میں جنب و جوش پیدا ہو گیا, لوگ اپنے اسلامی تشخص اور شناخت کی تگ و دو میں مصروف ہو گئے, اور یہ جنب و جوش ابھی بھی جاری ہے. مغرب والوں نے جب یہ سمجھا کہ ایران کا اسلامی انقلاب ان خصوصیات کا حامل ہے تو انہوں نے اس انقلاب اور اسلامی جمہوری ایران کو ختم کرنے کا منصوبہ تیار کیا, اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ یہ علاقہ تیل کی دولت سے سرشار علاقہ ہے جو مغرب والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے صدام کو جو ایک نادان اقتدار پسند اور خام عقل کا شخص تھا ایران کے خلاف بھڑکایا اور 8 سالہ جنگ مسلط کی, اور پوری دنیا نے صدام کا ساتھ دیا مگر ایران نے اور ایرانی عوام نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ان تمام دباؤ نے نہ صرف ایران کو کمزور نہیں کیا بلکہ ایرانی عوام اور زیادہ پرعزم اور محکم ہو گئی. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں مد مقابل محاذ کو کاری ضربیں لگائی گئیں, یعنی صدام اور باسی حکومت نے اصل مار ایرانی عوام سے کھائی. امریکہ نے تو بعد میں صدام کا کام تمام کیا جب دیکھا کہ صدام اور اس کی حکومت بالکل کمزور ہو چکی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج ایران کے خلاف پابندیوں کی باتیں ہو رہی ہیں, جنگ کے زمانے میں تو اس سے بھی زیادہ سخت پابندیاں ایران پر آئی تھیں, مگر دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ان تمام تر پابندیوں کے باوجود اپنی فوج کو آج یہاں تک پہنچا دیا, اور آج ایران کی فوج علاقے کے افواج سے سب سے زیادہ طاقتور ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ انقلاب کو کچلنے کا استکباری منصوبہ ایک ناکام منصوبہ ہے, اور اس کے برخلاف انقلاب پر حملہ کرنے والے حتی امریکہ جیسی طاقتور حکومت روز بروز شکست کی طرف گامزن ہے. آپ نے فرمایا کہ آج ہم علاقے میں امریکی پالیسیوں کی شکست اور ناکامی کی واضح نشانیاں دیکھ رہے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے مفکرین اور جوانوں کے لیے اہم نقطہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ معنویت کی قوت مادیت پر کس طرح غالب آ رہی ہے. یہ منظر عبرت آموز ہے کہ امریکی شکست کھا رہے ہیں. امریکیوں نے 11 ستمبر کے واقعات کو بہانہ بنا کر علاقے میں اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے اسرائیل کے مفادات کو بنیاد بنا کر عظیم مشرق وسطی کا منصوبہ تیار کیا تھا, اور عراق پر قبضہ اسی منصوبے کا ایک حصہ تھا, اور اسی منصوبے کا حصہ ہی تھا کہ ایران کو گھیرے میں لے لیا جائے, مگر فلسطین میں یہ منصوبہ ناکام ہو گیا. صہیونی حکومت کے تعلق سے بھی امریکی منصوبہ ناکام رہا. امریکہ اس حکومت کو مضبوط بنانا چاہتا تھا, مگر گزشتہ برس لبنان پر 33 روزہ جارحیت کے دوران اسرائیل کی فوج کو, جو کہ اس علاقے کی سب سے طاقتور فوج کہی جاتی تھی, ایک گروہ کے مقابلے میں جو کہ نہ حکومت تھی نہ فوج، ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب امریکہ کے موجودہ صدر اور امریکی حکام پر ایک آزاد اور منصفانہ بین الاقوامی عدالت میں عراق کے اندر ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے مقدمہ چلایا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔